نصیب جامع پر نصیب مولک کیا ہے؟ بہت اچھا سوال.
لیکن یہ سوالات آپ کو سوچتے کہاں سے ہیں؟ اب کون ان باتوں کو کرنے والا رہا؟ نصیب جامد کا مطلب یہ ہے کہ اس نصیب کے متعلق آ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے طے فرما دیا ہو کہ اسے نہیں بدلنا. یہ اصطلاح میں کہتے ہیں لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ نصیب جامد کوئی چیز نہیں ہوتا. بس خلاصہ اس کا یہ. آپ اگر ابن عربی اور اس مجدد اور مثنوی معروم کی یہ تین کتابیں رحمہم اللہ پڑھیں تو پھر آپ کے اندازے میں آ جائے گا کہ کوئی نصیب اور تقدیر ایسی نہیں ہے جسے خود حق تعالی شانوی نہ بدل دے. اللہ خود بدل دیتا ہے. تو نصیب جامد کہنے کو تو ہوتا ہے, یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی, کوئی نہیں جانتا. آخری لمحے پہ پہنچ کے فیصلہ بدل جاتا ہے, موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں موت کے, اور موت کا جب خوش ہو جاؤں گا اللہ کا جلال دیکھ کے اور پھر سجدے میں گروں, مجھے ایسی کلمات تلقین فرمائے جائیں گے جن کو میں پڑھوں گا اور مجھے اب تک معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اس دن کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, مجھ سے فرمائیں گے کہ ارفع راسک, سر اٹھائیے, سل, آپ مانگے کیا آپ چاہتے ہیں, ہم آپ کو عنایت کر دیں گے. تو شفاعت کی بھی تو ایک قسم یہی ہے. تو وہ وجاہت اللہ کے ہاں, آپ نے اگر یہ لکھا پڑھا اتنا ہی تو آپ سمجھ جائیں گے وجاہت قہری اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں. وجاہت قہری جو ہوتی ہے نا, کوئی غالب کے منوا کے ولیعز باللہ خدا کے سامنے کوئی چیز, کوئی آدمی اتنی دم نہیں مار سکتا. ہاں وہ خود ہی مہربانی فرماتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ میں لکھا ہے کہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ مجھے وہ مقام دیں جو آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو دیا تھا, تو مجھے عنایت فرمایا گیا. جب عنایت فرمایا گیا تو میں نے ایک آدمی کے متعلق دیکھا کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی, لیکن اس کا مجھ پہ احسان یہ تھا کہ اس نے میرے بچوں کو پڑھایا تھا. تو لاہور آیا تھا, یہاں ایک برہمن اسے مل گیا. اور برہمن نے اس کو کچھ ایسی پٹی پڑھا دی کہ وہ مفتی صاحب بیچارے اپنے کام سے گئے. تو فرمایا میں نے پہلی دعا اس کے لیے مانگی, میں نے کہا اللہ اس کا نصیب بدل دیں, اگرچہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن مہربانی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم تبدیل کر دیتے. نصیب معلق کیا ہے؟ نصیب معلق یہ ہے کہ اللہ خود اس کی تعلیق کر دیتا ہے کہ اگر تمہارے لیے فلاں مانگے تو ہم کر دیں گے, اگر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تمہارے لیے, اگر فلاں آدمی نے یہ کیا تو یوں کر دیں گے, تم اگر صدقہ کرو گے تو یوں کر دیں گے, اور اگر انہوں نے کرنا ہونا پھر اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ صدقہ کر, صدقہ کرتے تو خواب میں دکھا دیتے ہیں کہ اگر یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. بہت قسمیں ہیں اس کی. نصیب معلق جو ہے یہ آپ تو یقین نہیں کرتے ہوں گے, آپ کی مرضی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ علم نجوم کے جو ماہرین ہیں نا, یہ نصیب معلق کی بات کرتے ہیں. وہ ایک خاص علم ہے. دلی میں ایک تاجر آیا تھا, ہندو تھا, مومن کے ہاں ٹھہرا. تو مومن شاعر تھے اور زبردست علم نجوم کے ماہر. مومن کا انتقال بہت کم عمر میں ہی ہو گیا, شاید 35-40 برس عمر پائی مومن نے. تو مومن کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا. پھر وہ بیعت ہو گئے تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے, اسی لیے انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے کمال کا لکھا ہے. آپ ان کا قصیدہ پڑھیں, وہ اس کا مطلع کیا ہے. گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ, گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ کہ فکر مدحت سبت قصیم کوثر, کیا کہیں, فکر مدحت صدیق عصیم کوثر ہے. ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شرح میں حضرت کی تعریف میں انہوں نے سیدھا لکھا, یہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے رحمت اللہ سے بیعت تھے, تو ہندو آیا ریشم کے اس نے لچھے رکھے اور تھان, تو انہوں نے کہا میاں وہ جاتا تھا بیچنے, نہیں بکے. پھر ایک دن اس نے شکایت کی مومن سے, تو مومن نے کہا کہ جس دن چھپکلی آئے گی نا اور تمہارے اس سارے کپڑے کو عبور کرے گی اس کے بعد بکیں گے, اس سے پہلے ہمارے مہمان ہی رہو. تو ایک دن اس ہندو نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور ایسے گزری, وہ اسی وقت اٹھا کے تھان لے گیا اور بک گئے. مومن خود اپنی وفات کی تاریخ بھی انہوں نے ایسے ہی کی تھی, ان کا جس دن دلی میں یہ واقعہ ہوگا اس کے اتنے دن بعد میں مر جاؤں گا, مر گئے. تو نصیب معلق جو ہوتا ہے نا اس تک رسائی ہو جاتی ہے, وہ تعلیق اور خود خدا بھی دے دیتا ہے رسائی کہ فلاں سے کہو, فلاں کے پاس جاؤ. بہت واقعات آپ کو ملیں گے کہ کوئی آدمی کسی بات کے لیے, تو انہوں نے کہا حضرت محمد فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا تھا اپنی کسی بات کے لیے, تو انہوں نے اگلے دن اس سے کہا کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام بھی مل کے تمہارے لیے دعا کریں نا, کسی کی نہیں سنی جائے گی. مجھے بس اتنا پتا چلا ہے کہ تم گنگو میں جاؤ اور مولانا سے کہو تمہارے لیے دعا مانگے, حل ہو جائے گا مسئلہ. یہ نصیب معلق ہوتا ہے کہ تعلیق, والدین کی دعا سے تعلیق ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی ماں مانگے تو دے دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں پڑھتے نہیں نا, مطالعے کی وسعت نہیں ہے. اس حدیث میں بھی یہ آیا, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تصوف کے جتنے بھی صحیح ترجمان ہیں ان کی کوئی ایک بات اصولی ایسی بتاؤ جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. ادھر آتے ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کے متعلق بتایا نصیب معلق کا, فلاں تھا فلاں ایسے, فلاں تھا فلاں ایسے, فلاں تھا فلاں ایسے ہو گیا. ایک کے متعلق فرمایا کہ اس کی موت کے فرشتے آ گئے اور اس نے کسی کی خدمت کی تھی, اس کی دعا پہنچی اور اس نے کہا ہٹو یہاں سے, اس کی زندگی زیادہ ہو گئی ہے. فرشتوں نے کہا کیسے ہٹ جائیں, اللہ نے بھیجا, اس کا اللہ ہی سے پوچھو, مجھے بھی انہوں نے ہی بھیجا ہے, اس نے ایک آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی یہ کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ پیغمبر کا ہے, قرآن کی کس آیت میں ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تذکرہ تسلسل سے کیا ہے نا, آپ وہاں دیکھیں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ وہی ہے جو آدم کا ہے. تشبیہ جب خصوص کے ساتھ دی جاتی ہے تو وسعت ہو جاتی ہے, اور تشبیہ جب عموم کے ساتھ دی جاتی ہے تو پھر اس میں قید پیدا ہو جاتی ہے. اردو ادب کا اصول ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تذکرہ آیا, پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے, اور پھر خود انہیں جو شرف اور وہ جگہ دی گئی, اور اللہ تعالیٰ کا بار بار فرمانا کہ, اور اللہ کا یہ کہنا کہ ہم ہدایت بھیج رہے ہیں دنیا میں, اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اور اگر ہدایت ہمارے پاس سے آئے گی تو ہدایت لے کے سب سے پہلے آیا کون تھا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اور تقابل کرنا, فتح الباری میں روایات مل جائیں گی, یہ ساری ان کی نبوت ہی پہ تو دلالت کرتی ہیں. نبوت اللہ نے دی تھی تو ہی تو کام چلا تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی دعا ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر دعا کرنے کو جی چاہے نا تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں. کبھی آدمی دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ ان کے قرب میں اضافہ فرما. نبی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے, اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی دعا کرے اللہ انہیں بخش دے. کس چیز پہ بخش دے؟ اس کا مطلب ہے تمہارا عقیدہ غلط ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ کے قرب کی دعا, کیونکہ اللہ کا قرب جو ہے نا اس کی تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں, کوئی مقام ہے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے دعا مانگا کرو مقام محمود کی, اور اللہ ایک ہی آدمی کو کائنات میں دے گا, اور عسا ان اکون, میرا خیال ہے میں ہی ہوں گا. اور کنز المال وغیرہ کی روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ تعالی ایک چبوترے پر ایک چوکی پہ کھڑا کرے گا, اور تم دیکھو گے کہ اس کائنات میں اولین اور آخرین میری تعریف کریں گے, اور مجھ پہ خالص پتھر ہیرے یعنی خالص جو ہیرے اور جواہرات اور پتھر جو قسم یہ ہے فرمایا مجھ پہ نشاور کیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام ان کے اللہ سے قرب کی دعا مانگی جائے یا دوسری چیز یہ ہے کہ ان پر سلام بھیجا جائے جو قرآن نے سکھایا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسیٰ و ہارون السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی سیدنا آدم السلام علی سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھتے ہیں آپ وہ یہی چیز تو ہے. کچھ نہیں ہے آپ کے تینوں سوالات کی بنیاد یہ ہے. آپ نے کہا کہ مسنون دعاؤں کی ترغیب دی جائے, 5 سے 10 منٹ دعا کی جائے آخر پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بیان کی جائے, ہم یہ کریں اور لوگوں کو فائدہ ہو. اس کی بنیاد آپ کا پہلا جملہ ہے کہ اس حلقے سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو, سب غلط ہے. یہ جس کے دماغ میں بھی آتا ہے نا کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچنے لگا ہے اسے چاہیے اپنے دماغ کو درست رکھے. کوئی کسی بچے کو گود لے اور ولایت میں اپنا نام اس نیت سے لکھوائے کہ بچہ بڑے ہو کے پریشان نہ ہو. یہاں کیا ضرورت ہے خام خواہ اس جھوٹ بولنے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو, وَإِن كَانَ مَازِحًا اگرچہ مذاق میں بھی ہو. تم میں سے جو شخص اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا حتیٰ کہ مذاق میں بھی, اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ میں وعدہ کرتا ہوں اسے جنت لے کے دوں گا خدا سے. خام خواہ فضول باتیں آج اسے یہ دنیا میں چلتا ہے معاشرے میں, لیکن ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ فائدہ کیا آخر جھوٹ بولنے کا. اس بچے کو 17-18 سال کے تمہارا باپ میں ہوں اور پھر تمہارا باپ وہ تھا, غلط بات ہے. اول سے آخر تک بالکل صاف رہنا چاہیے. اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ جس شخص کا باطن, جس شخص کی تنہائی پاک نہیں. جمعہ کی نماز میں 2 فرض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خطبہ بھی تو ہے نا. حنفیہ کے نزدیک اور شوافے ان میں اختلاف ہے کہ خطبہ 2 رکعت کا قائم مقام ہے یا نہیں. غالباً شوافے نے مانا ہے اسے 2 رکعت کا قائم مقام, تو اس طرح جواب ہو جاتا ہے کہ جو خطبہ ہے نا جمعہ کا یہ بھی تمہارے نزدیک واجب ہے اور اس کے بھی سارے آداب وہی ہیں جو نماز کے آداب ہیں. نماز میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا, خطبے میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ 2 رکعتوں کا قائم مقام خطبہ یہ بنایا ہے شریعت. حدیث اور آیات جو اخبار اور اشتہارات میں لکھے ہوتے ہیں ان کو جلانا کیسا عمل؟ کوئی حرج نہیں ہے, اصولاً کوئی حرج نہیں. ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے کہ اخبارات میں اور ان چیزوں میں جو چیزیں آتی ہیں نا اس کو جلانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن عوام کے سامنے نہ کرے ایسے. خام خواہ لوگ جاہل ہوتے ہیں, فتنہ پھیل جائے گا, فساد پھیل جائے گا. شریعت بہت سے احکامات ایسے دیتی ہے جو اصلاً جائز ہوتے ہیں لیکن عوام کے سامنے کرنے کے نہیں ہوتے. مثلاً طلاق دینی ہے تو یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ کل جگ کو بتائے کہ میں نے طلاق دے دی, اور اگر طلاق دے دی ہے اس کے باوجود اسے 100% یقین ہے کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھوں گا, الگ کمرے میں سوؤں گا. اب اس عمر میں طلاق دے دی, غلطی ہو گئی, تو اب یہ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ اشتہار دے دے کہ میں نے بیوی کو طلاق دیا, لکھ دے کہ میں نے فلاں وقت پہ فلاں اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تھی تاکہ وراثت کے مسائل میں گڑبڑ نہ ہو. رہے زندگی بھر خاموش رہے, ہضم نہیں ہوتا, چپ نہیں رہا جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. مت بولے, دوستوں کا اعتبار ہوتا ہے, کسی دوست نے کہا تنہائی میں میرا نکاح ٹوٹ گیا یا دوسرا نکاح کرنا ہے، اس نے کہا اچھا پڑھ لے، نکاح پڑھا کا پڑھا دیا، بس چھٹی ہوئی، اس کے بعد اشتہار کیوں دینا ہے؟ وجہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں شریعت میں جو واقع ہوتی ہیں مگر شریعت خود منع کرتی ہے کہ ایسے نہ کرو. آپ دیکھیں نا واقعہ کیا ہوا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک میں متفق کر دیا، اور آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ آغاز ہوا تھا آرمینیا سے. جب آرمینیا فتح ہوا تو فوج میں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ اور دوسری طرح پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روایتیں بتائی تھی، والضحا والضحی، ضحا اور ضحی میں فرق ہے. قراءت کے کتنے ہی اختلافات ہیں. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ سارے عرب تھے. اور یہ اس سے بھی پیچھے جائیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا تھا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا شدید غصہ اس پہ آیا، عبید کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں قرآن غلط پڑھا جائے، عبید ایسے پڑھ رہا ہے. آپ مسکرائے، آپ نے کہا میں نے عبید کو ایسے بھی پڑھا، عمر ایسے بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی پڑھتے ہیں. وہاں سے یہ بات چلی ہے. آرمینیا میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت اس کو کریں کچھ قرآن کا. آرمینیا میں فوج آپس میں لڑنے لگی تھی. کون آیا تھا؟ غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا حضرت یہ ہو جائے گا کچھ کرے، یا کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے، بہرحال تاریخ میں نام لکھا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں قرآن کیسے جمع کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبکر کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے کہا حضرت کریں قرآن کو جمع، اگر آپ نہیں کریں گے تو امت اور منتشر ہو جائے گی. پھر انہوں نے قرآن وغیرہ وغیرہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی نسخے کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے منگایا. ام المومنین راضی نہیں تھی دینے پہ. انہوں نے کہا والد صاحب مجھے دے کے گئے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لکھوایا ہے اور آپ مجھے واپس نہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وعدہ کیا کہ میں واپس آپ کو کروں. وہ قرآن پاک عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے نسخے بنوائے، پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے. اسی پہ اجماع ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور بعد میں آنے والوں کا کہ قرآن خط عثمانی کے علاوہ لکھنا جائز ہی نہیں، حرام ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے رحمان لکھتے ہیں نا تو اوپر کھڑی زبر اسے ایسے کہتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ رحمان ایسے لکھتے ہیں نا. اگر کوئی میم کے بعد الف لکھے اور نون الگ سے لکھے، یہ رحمان لکھنا جائز ہی نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پابند کر کے گئے تھے. اب جو دوسری طرح کی چیزیں تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چلوا دیا. کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ایک استوانہ ہے، وہاں پر انہوں نے اس کی تہ میں رکھوا کے اوپر چنائی کروا دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت جب ہوئی ہے تو جاہل لڑکے تھے، بےہودہ لونڈے، انہوں نے کہا عثمان نے قرآن کو جلایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کہا علی آپ جا کے انہیں سمجھائیں. تو مولا علی رضی اللہ عنہ جب گئے تو انہوں نے کہا میں ہوتا عثمان کی جگہ میں بھی یہی کرتا، کیا حرج ہے؟ امت کو متفق نہیں کرنا تھا؟ وہ تو ایسی چیزیں تھیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق، تفسیریں تھیں، یہ چیزیں تھیں، بس ختم ہوئی. تو اس لیے جلانا اصولاً جائز ہے لیکن عوام کے سامنے نہ کرے. اصول کی بات عرض کروں، مثنوی میں مولانا روم نے بیان کیا ہے عمر بھر یہ یاد رکھنی چاہیے. مولانا روم نے مثنوی میں بہت اس مضمون کو لیا ہے. مولانا نے لکھا ہے رحمہ اللہ آسان لفظوں میں یہ کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے نا اس کا خدا بھی اتنا ہی ہوتا ہے. بس معلوم انسان معلوم خدا کو جانتا ہے، جتنی اس کی پرواز ہوتی ہے اپنی اتنی ہی پرواز اس کے نزدیک ساری کائنات کی ہوتی ہے. جو کچھ اس کا اپنا تصور ہوتا ہے نا، جس تصور میں ڈوبا رہتا ہے، اس تصور کو وہ دوسروں پہ منطبق کرتا ہے. مثلاً ایک آدمی کے دماغ میں ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ اس میں کتنا نفع ہوا، یہ کپڑا منگایا تو کتنے کا بکے گا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے کتنے خرچ کروں، مجھے کتنے واپس دے گا، جنازے میں کون سا وقت رکھیں تاکہ دکان بند نہ کرنی پڑے، اچھا بیٹا ہے تو کتنا خرچ ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اس سے زیادہ تو کمائی میرے پاس ہے، پڑھاؤں کہ دکان پہ لے آؤں. ایک آدمی کے ذہن پہ وزیر اعظم ہونا سوار ہو گیا ہے، اب کائنات کی ہر چیز کو اسی نسبت سے دیکھے گا. مولانا کہتے ہیں جتنا اپنا وجود اسے معلوم ہے نا کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، تو نتیجہ یہ کہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں لہذا اس کو نہیں ہونا چاہیے، میں وزیر اعظم ہوں لہذا فلاں آدمی چیف نہیں بننا چاہیے، میں وزیر اعظم ہوں لہذا چیف جسٹس بھی میرے انڈر ہونا چاہیے، میں وزیر اعظم ہوں صدر مملکت بھی میرے یہاں حاضری دیں. ظاہر ہے کہ ایک وہم ہے اس کے دماغ میں، بنے نہ بنے الگ بات ہے، لیکن جس اینگل سے وہ سوچتا ہے نا ہر چیز کو، اس کا اینگل بدل جاتا ہے. اسی لیے وہ پارٹی ہے کچھ ہے اس میں ایسے ہی ڈیل کرتا ہے جیسے یہ خود وزیر اعظم. اور امر واقعہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، لوگ کچھ کہتے ہیں. ایک آدمی کے دماغ، دو مثال، ایک آدمی کے مثلا دماغ میں معاذ اللہ برے خیالات، جنس، یہ چیزیں سوار رہتی ہیں، کائنات کی ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھ، حتیٰ کہ خدا کو بھی اسی اینگل سے دیکھ کہ خدا نے یہ کیا نظام بنایا ہے، کیوں نکاح کی پابندی ہے، کیوں یہ چیز ہے، کیوں وہ چیز ہے، اچھا یہ کھا لیں، یہ پی لیں، یہ چیزیں. نفس انسانی ہمیشہ دو دائروں کے درمیان رہتا ہے اور دو چیزیں چاہتا ہے. آج بس یہ سبق سن کے اور سمجھ کے جاؤ، نفس انسانی ہمیشہ جسم اور اپنے درمیان نسبت قائم کرنا چاہتا ہے، اور روح تنگ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اوپر چل، چھوڑ اس جسم کو، برباد ہو جائے گا، مر جائے گا، قبر کی مٹی میں مل جائے گا، اس کو کرنا تو نے کیا، چل میرے ساتھ آگے چلے. نفس محبت کی استعداد ہے، لو ایبلٹی. جسم کہتا ہے اس صورت سے محبت کر، اس چیز سے محبت کر، نرم بستر سے محبت ہے، گرم چائے سے محبت ہے، ٹھنڈا پانی، روح افزا کے کیا کہنے، باربیکیو نائٹ، بھوک لگی بھی ہو اور گرم گرم روٹیاں اتر رہی ہوں، نفس انسانی جسم مزہ. روح کہتی ہے چھوڑ، دفع کر، کیا عذاب ہے رات کو سونے میں، جاگ. وکانو قلیلم من اللیل ما یجعون، میرے بندے تو وہ تھے، ما یجعون، جو رات کو بڑی دیر، تھوڑی دیر سوتے ہیں اور رات پھر میرے حضور بسر کرتے ہیں. نفس انسانی کہتا ہے پیسہ جمع کرنا ہے، وہ کہتا ہے، روح کہتی ہے چھوڑ اس کو، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں. نفس انسانی جسم کی طرف آئے، جتنا بھی عشق ذلت کے ساتھ کرے گا اتنا ہی رسوا ہوگا، جتنی گھٹیا چیز کے ساتھ عشق کرے گا اتنا ہی رسوا ہوگا. اور نفس انسانی روح کے ساتھ چلا جائے، روح اس محبت کی استعداد کو خدا پر جا کر جال ڈال دیتی ہے. محبت چاہتی ہے یہ جملہ بے ادبی کا، اللہ معاف کرے، بے ادبی نہیں سمجھنے، ہمارے اردو کی زبان کا محاورہ ہے، یہ اس محبت کی، نفس کی استعداد چاہتی ہے اور جا کر چاہتی ہے، کہتی ہے خدایا تو بھی میرے پنجے میں آ جا. محبت کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ یہ نفس انسانی کی استعداد ہے. لطیفہ بھی سناؤں، اکبر بادشاہ کے سامنے دو راجپوت چلے گئے. یہ جو راجپوت ہے نا، اپنی بہادری، اور اپنی شجاعت میں بڑی ان کی حیثیت ہے، پاگل ہو جاتے ہیں یہ راجپوت. اب بھی خون راجپوتوں کا اگر ہو نا تو ٹکرانے سے گھبراتا نہیں. اکبر بادشاہ خود بہت بڑا شجیع بہادر، اکبر کے کیا کہنے. اکبر کا حال یہ تھا کہ وہ ہاتھی جن کے پاس فیلبان نہیں جاتے تھے، اکبر جاتا تھا اور اس کے دانت پہ ہاتھ رکھتا تھا اور اوپر بیٹھ جاتا. دلی میں ایک مرتبہ ہاتھی ایک پاگل ہو گیا، دلی اجاڑ دی اس نے، جو گھر جو چیز سامنے آئی. اکبر کو کسی نے رپورٹ دی، نکلا اپنے محل سے، اس کا کس راستے سے آ رہا ہے گھوڑے کو سوار ادھر سامنے مست ہاتھی پاگل. اکبر اترا گھوڑے سے اور جا کر ہاتھی کے دانت کو پکڑا اور اوپر بیٹھ گیا اور ایسا مارا ہاتھی نے، چند منٹوں میں سر جھکا دیا اور اپنے لے گیا اس کا، بند کرو اس ہاتھی. بہت دلیر آدمی، بہت دلیر. دو راجپوت آگے کہنے لگے، بڑا نام سنا ہے آپ کا، امتحان ہے. اکبر نے کہا کیا امتحان ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا نوکری دو. اکبر نے کہا نوکری بقدر شجاعت. اس نے کہا راجپوت خون تھا نا، پاگل ہو گئے بہادری کا سن کے، شراب پی لی گویا بہادری کی. ان کا اچھا بادشاہ سلامت، ہماری بہادری کو چیلنج کرتے ہیں. اس نے کہا نوکری بقدر شجاعت. وہ دونوں لڑکوں نے راجپوت سے نیزہ نکالا، ایک نے انی اپنے سینے پہ رکھی، دوسرے نے اس نیزے کا پچھلا حصہ اپنے سینے پہ رکھا اور زور سے دبایا، دونوں مر گئے. اکبر نے کہا کاش ایسے شجیع اور بہادر ملتے. اور اکبر نے اٹھایا نیزہ اور اس کا میری بہادری دیکھو، اسے سینے پہ رکھا. راجہ مان سنگھ دوڑا، اس سے ہٹایا نیزہ اور پکڑ لیا اکبر کو. اس نے کہا پاگل ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ اس نے کہا میری بہادری بھی دیکھو، یہ ہم بزدلوں کی سمجھ میں آ نہیں سکتا. وہ ایسے لوگ تھے. تو اس لیے لطیفے کی بات تو یہ تھی کہ راجپوت ایسے مر گئے. ہوتا ہے ایسے، نفس انسانی جو ہے نا، یہ جتنا ذلت کی طرف جا کے محبت کرتا ہے اتنا ہی رسوا ہوتا ہے. اور نفس انسانی روح سے، ایک دائرہ اس کا یہ ہے اور نفس دو دائروں میں گھومتا ہے، ان دونوں دائروں کو کاٹنا چاہیے. نفس انسانی جس دائرے میں گھومتا ہے آپ اسے فارغ کریں گے تو روح کے ساتھ منسلک ہوگا نا. یہ جسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو دو دائرے آ جاتے ہیں، ایک لذت مزہ. مزہ کس چیز میں؟ جس چیز میں نفس انسانی کو مزہ ملتا ہے نا، پھر یہ چکر چلاتا ہے. پھر اگر وہ مولوی ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، مذہبی رہنما ہوتا ہے، تو ہیلے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے مزے کو پورا کرتا ہے تاکہ شریعت پہ بھی آنچ نہ آئے اور مزہ بھی پورا ہو جائے. اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا پروردگار اس کی نیت سے باخبر ہے. وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ نہیں جانتا کہ جب وہ پہنچے گا وہ سرا مافل قبور، اور جو کچھ قبروں میں ہے نا ہم کرید کے نکال لیں گے. اسے نہیں پتا. حصے لمافی صدور، جو کچھ سینوں میں ہے ہم چین کے باہر لے آئیں گے. کہ یہ سوچتے تھے تم اور یہ تم نے فراڈ مچایا ہوا تھا. نفس انسانی مزہ چاہتا ہے، سرمایہ دار ہے، مزہ تو چاہتا ہے. اب وہ دائرہ تلاش کرتا ہے کہ دین میں بھی رہوں اور مزے بھی ملے. ایک یہ نفس انسانی کا دائرہ تباہ کرتا ہے، اس کو چھوڑے مزے کو، انسان بنے، روح کے ساتھ نفس کو منسلک کرے تاکہ محبت میں جو وجود کا غلبہ ہوتا ہے نا اسے فنا کرے. وجود پانچ طرح قائم ہوتا ہے. اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہونا سر سید کو پڑھیے. سر سید نے بڑی اچھی ایک جگہ نفس انسانی پہ بحث کی ہے، پانچ قسمیں کی. اور نفس انسانی کا دوسرا دائرہ غلبہ ہے، مزے سے بڑھ کے غلبے پہ آ جاتا ہے. یہ پھر بڑے لوگوں کی بات ہے. بادشاہت ہے، یہ چیزیں ہیں، اس مقام پہ پہنچ کے جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پھر خوشبو، عورتیں وغیرہ وغیرہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اب سینٹ کی سیٹ چاہیے، اب اسمبلی کی سیٹ چاہیے، یہ سب چیزیں بچوں کی باتیں ہیں، اب وزارت عظمیٰ چاہیے. یہ غلبہ ہے، یہ بابر، یہ اس میں تھا اکبر میں غلبہ، طاقت، یہ بادشاہوں میں ہوتا تھا. لیکن جو ان میں صالح اور نیک انسان تھے نا، بڑا 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 اللہ نے ان سے کام لیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک جملہ ارشاد فرمایا، غالباً کوئی چیز اس وقت نظر آئی ہوگی یا کیا، ان کے متعلق کچھ ویسے قیاس سے کہنا ذرا بے ادبی ہے، کوئی چیز اس وقت پیش آئی ہوگی. فرمایا، معاویہ، اللہ اگر حکومت دے تو انصاف کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سنتے تھے نا، ان کے یقین کا پیمانہ اور سٹیج یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ لوگوں کو سنایا واقعہ، اور ان کا خدا کی قسم ایک دن اگر قیامت میں رہنے میں آ گیا نا، یعنی صبح قیامت ہے اور ایک دن رہ گیا ہے، تو بھی اللہ مجھے حکومت ضرور دے گا. ایسے ہی نہیں فرما دیا، مجھے یقیناً کسی دن، کسی نہ کسی دن مجھے حکومت ملے گی. جو فرمایا نا کہ اگر حکومت ملے تو انصاف کرنا، اٹ مینس کہ مجھے حکومت ملے گی. یقین کا یہ درجہ جو ہے، غلبے کا، طاقت کا، اس پہ پہنچ کے دونوں رائے ہیں. اس طاقت اور غلبے کو استعمال کرے، نفس انسانی کی استعداد کو روح کے ساتھ ملائے اور خدا سے کہے کہ خدایا اور بلند مقام دے، اور دکھا، اور دکھا. یہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے جس مقام پہ پہنچ کے شام کو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے یہ مقام دکھایا، اگلے دن صبح استغفار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس مقام پہ تیری پناہ ہے، توبہ ہے، مجھے اور چاہیے، یہ کیا چیز ہے، اور آگے لے جائیں. یہ ہے وہ چیز جو شمس تبریز نے پوچھا تھا روم سے کہ مولوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف ہونے کے باوجود، نہ محروم نے پوچھا تھا، ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف ہونے کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود، یہ ایک ایک دن میں جو ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے بڑا عارفانہ جواب دیا. انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچتے تھے خدا کے قرب میں، پھر جب اگلا مقام نصیب ہوتا تھا تو اس سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ میں کبھی اس مقام پہ تھا، تیری پناہ. تو نفس انسانی، محبت کی استعداد جسم سے ہٹا کے روح کے ساتھ جب لگاتا ہے نا، پھر اس کائنات کے اسرار کھلتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے سلطنت نیم شب کیا ہے، پھر پتا چلتا ہے تقدیر کیسے لکھتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ اپنے دوستوں کی ناز برداری کیسے ہوتی، پھر پتا چلتا ہے جلال کی تجلیات کیا ہوتی ہیں، پھر نوح علیہ السلام کا مقام کھلتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس دنیا میں کافروں کا ایک گھر نہ چھوڑ، اللہ ان کافروں کو ایسا مٹا ان کی اولادیں بھی ختم ہو جائیں، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ان کی اگلی نسلیں بھی نہ، یہ تیری نافرمانی کو مٹا دے ان کو. پھر پتا چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جلال. اور پھر اس مقام پہ پہنچ کے اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کھل جائے، تو پھر تو بادشاہ ہوتا ہے یار، روحانیت، پھر تو بڑا آدمی بن جاتا. یہ مسئلہ بھائی کئی مرتبہ آیا ہے، کئی مرتبہ، کہ یورپ میں سود لینا جائز ہے یا ناجائز. ہم نے ایک مرتبہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ سے عرض کی تھی، آپ کچھ مہلت دیجئے اور خدا بھی کچھ مہلت دے، مصروفیات سے کچھ جان چھٹے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پہ عرض کریں گے، تفصیل کی.